بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب بإني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ ہود کی آیات 45 سے 47 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے احمد میر زادہ۔ اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامن ہماری اس وقت کی نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام کلام امیر کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف پر ہماری سخ کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ لمحہ بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ علمی اور ثقافتی تسلط بدترین ظلم ہے۔ نیو یارک میں یونیسکو کے اجلاس سے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا خطاب۔ احتجاج کی اجازت نہ دینا اور مظاہرین کی سرکوبی بی جے پی حکومت کی تاناشاہی کا ثبوت ہے۔ ہندوستان کی بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ کا بیان۔ صنعاء میں یمنی سیاسی جماعتوں اور گروہوں کا مشترکہ جلسہ۔ 21 ستمبر کے انقلاب کے اہداف کے حصول تک تحریک اور جارحین کے مقابلے میں مزاحمت جاری رکھنے پر زور۔ اور پیشہ خبریں تفصیل سے۔ صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے نیویارک میں یونیسکو کے اجلاس سے خطاب میں علمی و ثقافتی تسلط کو بدترین ظلم قرار دیا، اور کہا کہ پیش رفت و ترقی کو تعلیم و تربیت، خاندانی اخلاقی بنیادوں کے استحکام اور عدل و انصاف سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے نیویارک میں اپنے قیام کے پہلے دن اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے منعقد کیے جانے والی ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تسلط پسند عالمی نظام دیگر ملکوں کو پسماندہ رکھنے میں اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تسلط پسند طاقتیں غیر منصفانہ عالمی نظام کے قیام، عالمی اداروں میں اثر و رسوخ اور اپنے نظریاتی اور ثقافتی نیٹ ورک کے ذریعے دیگر ملکوں کی ترقی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ تعلیمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بنیادی مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران سمجھتا ہے کہ ترقی، تربیت، خاندانی نظام، انصاف اور مذہبی اقدار کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ سید ابراہیم رئیسی نے ثقافتی تسلط پسندی اور سائنسی اجارہ داری کو ظلم و ناانصافی کی بدترین شکل قرار دیا۔ صدر ایران نے عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ دنیا کے تمام ملکوں کے تعلیمی اور تربیتی حق کا احترام اور ثقافتی الغار کے مقابلے میں ان کا دفاع کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ خاندانی نظام کا تحفظ، ماحولیات کا احترام، انصاف کی بالادستی، تشدد اور انتہا پسندی کی نفی، اور صحت مند سائبر سرگرمیوں کی فراہمی تعلیمی تبدیلیوں اور اصلاحات میں سر فہرست ہونا چاہیے۔ سید ابراہیم رئیسی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی سفارتی وفد کے ہمراہ پیر کی شام نیو یارک پہنچے تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 20 ستمبر سے 26 ستمبر تک جاری رہے گا۔ پروگرام کے مطابق اقوام متحدہ کے 193 رکن ملکوں کے سربراہان اور دیگر اعلی عہدیدار اس اجلاس سے باری باری خطاب کریں گے۔ اس موقع پر عالمی مسائل اور مشکلات کے بارے میں کئی ذیلی اجلاس بھی منعقد ہوں گے، جن میں موسمیاتی تبدیلیوں، کرونا وائرس، پائیدار ترقی کے اہداف، ترقی پذیر ملکوں کے قرضہ جات جیسے موضوعات کے علاوہ دنیا میں جاری جھڑپوں اور بحرانوں کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے نیویارک میں کئی ملکوں کے عہدیداروں سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ پارک جن نے پیر کی شام ایران کے وزیر خارجہ سے ان کے ہوٹل میں ملاقات کی۔ قطر کے وزیر خارجہ شاہ محمد بن عبد الرحمن علیہ ثانی بھی نیویارک میں ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان سے ملے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور لبنان کے وزراء خارجہ نے بھی نیویارک میں ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون کے راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان صدر سید ابراہیم رئیسی کے ہمراہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے پیر کی صبح نیویارک پہنچے ہیں۔ غیر ملکی کمپنیاں ایران میں قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی خواہاں ہیں۔ ایران نے محکمہ رینیویبل انرجی اور انرجی ایفیشنسی کے ڈائریکٹر جنرل جعفر محمد نژاد نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے ایران میں قابل تجدید توانائی کے بڑے منصوبوں میں زبردست خیر مقدم کیا اور سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابل تجدید توانائی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سیگا رودی کا کہنا تھا کہ قابل تجدید توانائی کی عالمی نمائش کے موقع پر ہالینڈ اور چین کی کمپنیوں نے ایران میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ واضح ہے کہ قابل تجدید توانائی اور توانائی کی بچت کے عنوان سے 12ویں بین الاقوامی نمائش تہران میں 12 ستمبر کو شروع ہوئی تھی اور 15 ستمبر تک جاری رہی۔ ہندوستان کی بہوجن سماج پارٹی کے سربراہ اور یو پی کے سابق وزیر اعلی مایاوتی نے بی جے پی حکومت پر تاناشاہی کا الزام لگایا ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بہوجن سماج پارٹی کے سربراہ مایاوتی نے حزب اختلاف کو احتجاج کی اجازت نہ دیے جانے اور مظاہروں کی سرکوبی کو تاناشاہی کا ثبوت قرار دیا۔ یاد رہے کہ پیر کو لکھنؤ میں سماجوادی پارٹی نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مارچ کی کوشش کی تھی، جس کو پولیس نے طاقت کا استعمال کر کے روک دیا۔ یو پی کے سابق وزیر اعلی مایاوتی نے منگل کو اپنے ایک بیان میں حکومت کے اس رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بی جے پی حکومت کی تاناشاہی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ ریاست کی الہ آباد یونیورسٹی میں فیس میں بھاری اضافے کے خلاف طلبا کے احتجاج کی سرکوبی کی بھی مذمت کی۔ مایاوتی نے کہا کہ حکومت کو طلبا کے ساتھ تشدد کے بجائے ان کے مطالبات پر ہمدردانہ جذبے کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت عامرانہ رویے اور پرامن احتجاجی مظاہروں کی سرکوبی کا سلسلہ بند کرے۔ عالمی ذرائع ابلاغ نے لداخ کے مقامی لوگوں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان نے متنازع علاقوں میں اپنی زمین چین کے حوالے کر دی ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان اور چین کے درمیان 2020 سے مغربی ہمالیہ میں سرحدی تنازع میں شدت آ گئی تھی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے اعلی سطحی فوجی اجلاسوں میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس سلسلے میں ایک معاہدے کے بعد ہندوستان اور چین نے متنازع علاقے سے اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا۔ ہندوستانی حکومت نے گزشتہ دنوں اعلان کیا کہ تازہ معاہدے کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایل اے سی کے دونوں طرف کشیدگی سے پہلے کی صورتحال بحال ہو گئی ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہند چین معاہدے کے تحت کشیدگی والے سرحدی علاقے میں بفر زون بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہندوستان اور چین میں سے کسی بھی ملک کے فوجیوں کو گشت کی اجازت نہیں ہوگی۔ خبرنامہ ادارے دی گارڈین نے دعویٰ کیا کہ لداخ کے منتخب کونسلر کرنچوک سٹنزن نے دی گارڈین کو بتایا کہ ہندوستانی فوجی ان علاقوں سے باہر نکلے ہیں جو متنازع نہیں تھے، اور چینی فوجی ان علاقوں میں تعینات ہو گئے جہاں عام طور پر ہندوستانی فوجی گشت لگایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ کانگریسی رہنما راہل گاندھی ہندوستانی حکومت پر چین کے مقابلے میں پسپائی کا الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں مودی حکومت سے وضاحت طلب کی کہ چین کے حوالے کیا گیا علاقہ واپس کیسے لیا جائے گا۔ شام کی فوج نے ایک جوابی کاروائی کے دوران جبہۃ النصرہ دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ شام کے الوطن اخبار کے مطابق دہشت گرد گروہ جبہۃ النصرہ کی ادلیب اور لاذقیہ پر حملوں کے بعد، جس سے بفر زون قرار دیا جا چکا تھا، شام کے افواج نے ادلیب اور الغاب دشت کے مضافات میں واقع دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مسمار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق شام کے فوجی دستوں نے صبح حما میں واقع نصرہ اور ان کے حلیفوں کی غیر قانونی چھاونیوں کو بھاری گولہ باری کا نشانہ بنایا، جبکہ صوبے ادلب میں بھی صفوہن، الفتیرہ، بینین اور البارہ میں واقع دہشت گردوں کے جتھوں کو ختم کر دیا۔ جنگ بندی اور ایران، روس اور ترکی کے درمیان بفر زون میں فوجی کارروائی نہ ہونے پر اتفاق کے باوجود مغربی اور سعودی حمایت یافتہ دہشت گرد عناصر وقفے سے شام کے عام شہریوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ یمن کے سیاسی دھڑوں اور پارٹیوں نے 21 ستمبر کے انقلاب کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر تمام اہداف کے حصول تک اس راستے پر قائم رہنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق 21 ستمبر کے انقلاب کی سالگرہ کے مناسبت سے انصار اللہ عوامی تحریک، جنرل پیپلز کانگریس پارٹی جی پی سی اور جنوبی عراق تحریک سمیت سعودی جہریت کے مخالف سبھی دھڑوں کا مشترکہ اجلاس سنا میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اس بات کا عہد کیا گیا کہ انقلابی تحریک کو مکمل کامیابی اور اہداف کے حصول تک جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس کے شرکاء نے ایک بیان جاری کر کے یمنی عوام کو درپیش خطرات اور چیلنجوں کے لیے تیار کرنے اور آگاہی دینے کا بھی عہد کیا۔ اس بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ یمن کی سرزمین کے مکمل آزادی تک استقامتی تحریک جاری رکھی جائے گی۔ اس بیان میں یمن کے سیاسی گروہوں نے جارے ممالک کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جنگ بندی کے موقع کا استعمال کرتے ہوئے یمن کے بندرگاہوں اور اس کے ہوائی اڈوں کا محاصرہ ختم کریں اور ملک کی تعمیر نو کے لیے ہرجانہ دیتے ہوئے اپنی افواج کو یمن کی سرزمین سے نکال لیں۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی کا موقع پھر میسر نہ ہو۔ اجلاس میں شریک یمنی دھڑوں نے استقامتی محاذ میں اپنی شمولیت کا بھی اعادہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے بیان میں سینی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی ہر کوشش کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یمنی سیاسی پارٹیوں نے بعض عرب سازشی حکومتوں کے ذلیلانہ موقف اور سینی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کی ان کی کوشش اور اشتیاق کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ 21 ستمبر 2014 کو یمنی عوام ریاض کی جانب سے منصوب حاکموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ملگیر مظاہروں اور وسیع احتجاجی اجتماعات کے ذریعے سعودی حکام کی پٹھو حکومت کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ دنیا کو اس وقت بڑے اور ٹھوس خطرات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش کا کہنا تھا کہ دنیا حقیقی معنوں میں جل رہی ہے اور اسے بچانا ہم سب کی خطیر ذمہ داری ہے۔ انہوں نے عالمی رہنما پر زور دیا کہ باہمی ملاقاتوں میں موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے سانحات، غربت، عدم مساوات اور بڑی طاقتوں کے درمیان بڑھتے اختلافات پر ضرور غور کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل دنیا کی صورتحال کے عنوان سے آج جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں۔ فرانس اور روس کے وزراء خارجہ نے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے حوالے سے گفتگو کی۔ روسی خبر رساں ادارے ریا نوویستی کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس اور روس کے وزراء خارجہ نے ملاقات کی۔ منگل کے روز نیویارک میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران فرانس کے وزیر خارجہ کارٹن کولونا نے اپنے روسی منصب سے کہا کہ پیرس کو زاپوریجیا ایٹمی پاور پلانٹ کی صورتحال کی جانب سے تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بدھ کے روز ہونے والی اس نشست میں یوکرین کے ایٹمی بجلی گھر زاپوریجیا کو محفوظ بنانے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ روس پر مغرب کے عائد کردہ پابندیوں کے باوجود گیس کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی میں دوگنا اضافہ ہوا ہے۔ ہنگری کے ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق پابندیوں کی وجہ سے روسی گیس کی برآمدات میں کمی ہوئی۔ ضرور تاہم توانائی کی قیمتیں بڑھ جانے سے روس کی آمدنی دوگنا ہو گئی ہے۔ مذکورہ تھنک ٹینک کے ڈائریکٹر اولیور ہورتائے کہنا ہے کہ روسی کمپنی گاز پروم گزشتہ سال کے مقابلے میں یورپ کو 43% کم گیس برآمد کر رہی ہے، لیکن اس کی قیمت میں اوسطاً 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ روس کے کالا عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ اپنے لیبوں میں جراثیمی ہتھیاروں پر پابندی کے عالمی کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ روس کے وزارت دفاع کے کالا عہدیدار جنرل ایگور کیرولوف نے کہا کہ امریکہ دوسرے ممالک میں جراثیمی مادے اور ہتھیار تیار کرنے والے تجربہ گاہیں قائم کر رہا ہے، جن کا اصل مقصد جراثیمی اسلحے میں کام آنے والے مادوں کی تقویت اور بایولوجیکل ویپنز کنونشن BTWC کو مہارت سے نظر انداز کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس بارہا امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے جراثیمی ہتھیاروں اور پس پردہ واشنگٹن کے عزائم کے بارے میں خبردار کر چکا ہے۔ برطانوی پولیس کے مطابق ملکہ کے آخری رسومات کے موقع پر ہونے والے پروگراموں کے دوران 67 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ برطانوی پولیس کے مطابق ان افراد کو ویسٹ منسٹر ہال اور محل کے قریب حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس نے مزید تفصیلات دینے سے گریز کیا ہے۔ یاد رہے گزشتہ چند دن کے دوران برطانیہ کے سماجی اداروں کے ارکان اور سلطنت کے مخالف کارکنوں کو محض اس لیے گرفتار کیا گیا کہ یہ لوگ سفید کاغذ یا خالی پلے کارڈ ہاتھ میں لے کر ملک ملکہ کے موت پر ہونے والے اجتماعات میں شریک ہوئے تھے۔ ان افراد کو خبردار کیا گیا تھا کہ اگر پلے کارڈ پر سلطنت کے خلاف کچھ بھی لکھنے سے گریز کریں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ اور سامنا پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی. وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ یہ مچل کے در سے لپٹ گئی. وہ کسی امیر کی شان تھی, یہ کسی غریب کی بات ہے. وہ کسی امیر کی شان تھی, یہ کسی غریب کی بات ہے. مجھے جان سے بڑھ کے عزیز میرا درد دل سے عزیز تر, مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل میرا درد دل سے عزیز تر, جو درد درد سے بھی عزیز تر وہ میرے طبیب کی بات ہے, ہے جو درد سے بھی عزیز تر وہ میرے طبیب کی بات ہے.
سامعین نشاط, آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام کلام امیر, اور پھر دعا امام زمانہ پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے. تو لیجیے سماعت فرمائیے کلام امیر, اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ اس نہج البلاغہ کے پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس میں خطبات کے حوالے سے جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں گفتگو ہوتی ہے. تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ جنگ جمل سے متعلق جو خطبات تھے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے, ان کے متعلق تھی. آج بھی ایک ایسا ہی خطبہ ہے کہ جس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پہلے پورے طریقے سے اس لشکر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لشکر آپ کے مد مقابل ہے اور جو آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں بھی تلوار اٹھائی ہے مجبور ہو کر اٹھائی ہے, ورنہ معلوم تھا مولا کائنات کو کہ سامنے والے جو ہیں وہ اصحاب رسول ہیں, وہ بظاہر مسلمان ہیں, اسلام کے لباس میں ہیں. اس لیے مولا کائنات نے اپنی پوری حجت تمام کی. میدان جنگ میں, جنگ جمل میں مستقل اس طرف سے حملے ہوتے رہے, یعنی وہ تیر باران کرتے رہے, تیر برساتے رہے, اور ادھر سے اعتراض کرتے رہے اپنے چاہنے والے, مولا کب تک آخر ہم صبر کریں. لیکن میرے مولا کہتے رہے کہ آخر تیر ہی تو برسا رہے ہیں, برسانے دو, کیا ہوتا ہے. لیکن اتفاق سے وہاں چار جانصاران اسلام کی شہادت ہو جاتی ہے, امام کے سات اصحاب شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لشکر نے کہا کہ مولا آخر کب تک ہم برداشت کریں گے. اس کے بعد امام نے جو اقدام کیا وہ یہ اقدام تھا کہ ایک نوجوان جس کا نام تھا مسلم مشاجعی, نوجوان جس کے بارے میں ملتا ہے کہ 17-18 سال کی عمر تھی, اس کو بھیجا اور اونٹ پر سوار کر کے بھیجا کہ جاؤ ان کو صلح کی دعوت دو, امن کی دعوت دو, اور انہیں بتاؤ کہ جنگ مناسب نہیں ہے. اور وہ جاتے ہیں, جانے کے بعد وہاں پہ وہ جو ہے قرآن کریم ساتھ میں لے کر جاتے ہیں. اور امام نے اونٹ پر اس لیے بھیجا کہ عرب میں گھوڑے کو جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اونٹ کو صلح کی علامت سمجھا جاتا تھا. لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, آپ انشاءاللہ ہمارے مہمان کے ذریعے بھی اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے برے طریقے سے ان کو شہید کیا. سب سے پہلے ان کے دانے ہاتھ کو قطع کیا, اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں قرآن کو سنبھالا, ان کے بائیں ہاتھ پر حملہ ہوا تو انہوں نے دانتوں کے ذریعے قرآن کو سنبھالا, اور اس کے بعد جب ان کے جسم پر تیروں سے بارش کی اور ان کا جسم زخمی ہونے لگا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مسلم پہلے زمین پر آئے ہیں, قرآن بعد میں ان کے سینے پر آ کر گرا ہے. جب اس طریقے سے انہوں نے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے انصاروں کو شہید کرنا شروع کیا, ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا, تو اب کوئی اور راستہ نہیں تھا. تب امام نے وہاں جنگ کا سلسلہ شروع کیا, اور امام اپنے فرزند محمد حنفیہ کو خطاب کر کے جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, جس میں آپ نے درس دیا ہے, جس کے حوالے سے آج گفتگو ہونی ہے کہ اگر میدان جنگ میں جاؤ تو کس طریقے سے تمہیں جنگ کرنی ہے. یہ خطبہ بظاہر محمد حنفیہ کے لیے ہے, لیکن درواقع ہر کسی کو درس دیتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں پہنچو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے, کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, مل کر اس خطبے کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام لہو علیہ السلام لابنہ محمد بن حنفیہ لما آتاہ الرایہ یوم الجمل. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا خطبہ نمبر 11 ہے. جس میں آپ نے جنگ جمل کے موقع پر جب اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو پرچم اسلام کو عطا کیا تو اس وقت آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، انہی نصیحتوں کا تذکرہ اس خطبے میں کیا گیا ہے۔ جنگ جمل جسے طلحہ و زبیر نے جس جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا تھا اور اس میں نبی کی زوجہ کو لے کر آئے تھے، مولا کائنات نے طلحہ و زبیر کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں لیکن تم زوجہ رسول کو لے کر یہاں آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے زوجہ رسول کو بھی نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو، تقوی الہی اختیار کرو۔ اس کے بعد بھی مولا کائنات نے مسلسل نصیحتیں کی ہیں۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہونے پائے، آپ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام مسلم ہے، انہیں قرآن دے کر بھیجا، کہا جاؤ تم طلحہ و زبیر کے لشکر کے سامنے جا کر نصیحت کرو اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کے درمیان تم صلح کرو۔ لیکن طلحہ و زبیر کے لشکر نے مسلم کے اوپر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت مولا کائنات نے محمد بن حنفیہ کو، اپنے فرزند کو، پرچم اسلام دے کر میدان جمل کی طرف روانہ کیا اور نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا، تم میدان جنگ میں جب قدم رکھنا تو تزول الجبال ولا تزل، تو بیٹا دیکھو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں مگر تم میدان جنگ سے اپنے قدم کو نہ ہٹانا۔ مولا نے یہاں اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو استقامت کی تعلیم دی ہے کہ میدان جنگ میں مجاہد کا کام ہے استقامت سے کام لینا، مجاہد کا کام ہے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ فرمایا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم اپنے قدم کو نہ ہٹانا۔ اس کے بعد فنون جنگ کی تعلیم دی کہ بیٹا، میدان جنگ میں جب تم قدم رکھنا تو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا اور اپنے کاسہ سر کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور بیٹا دیکھو زمین میں اپنے قدم کو گاڑ دینا، نگاہ آخری قوم کے اوپر رہے، آنکھوں کو بند رکھنا اور یہ یاد رکھنا کہ مدد اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ یعنی اس خطبے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایک عمومی قانون جو جنگ کا ہے، میدان جنگ کا ہے، اسے مولا نے بیان فرمایا کہ مجاہد جب میدان جنگ میں قدم رکھے تو وہ استقامت سے کام لے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو امام نے فرمایا وہ یہ کہ بیٹا دیکھو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا تاکہ تمہارے اوپر خوف نہ طاری ہونے پائے، تاکہ تمہارے اوپر گھبراہٹ نہ طاری ہونے پائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آر اللہ جمجمتک، تم اپنے کاسہ سر کو اللہ کو آریہ دے دینا، یعنی اپنے کاسہ سر کو، اپنی جان کو تم خدا کے حوالے کر دینا، یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے گا تو دوبارہ واپس کر دے گا اور اگر نہیں چاہے گا تو یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو فقرہ مولا نے فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، یہ بات جان لو کہ مدد جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی تمام مجاہدین اسلام، تمام مجاہدین اس بات کے اوپر توجہ رکھے کہ ظاہری اسباب کے اوپر صرف بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان تمام اسباب کے ساتھ انسان اللہ کی طرف سے ہونے والی مدد کے اوپر بھروسہ رکھے۔
ناظرین، آپ نے ابھی اس خطبے کا مشاہدہ کیا کہ جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد کس طریقے سے تمہیں خدا کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب ناظرین، آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا ہمارا حصہ ہے جس میں ہم نامے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے مہمان گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تو یہاں پر بہت ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا مولا کائنات نے، وہ یہ ہے کہ اشعث ابن قیس سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے تومہ نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ امانت الہی ہیں، ہمارے پاس ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ہمیں صرف اتنا حق ہے کہ ہم ان مقامات پر ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جو خداوند عالم نے جن چیزوں میں ہمیں اجازت دی ہے، جو جائز طریقے ہیں، ان میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم خائن مانے جائیں گے۔ اور خاص طور پر جو عہدہ ہے، یعنی سیاسی عہدہ ہے، جو مدیریت ہے، جو منصب حکومت ہے، منصب خلافت ہے، تو یہ نہایت ہی اہم ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو بیٹھنے والا ہے اس کو، یعنی اپنے جو سامنے مراجعہ کرنے والے ہیں، جو اس کے پاس آنے والے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک امانت الہی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ہم اس نامے میں اور امام کا جو یہ مکتوب ہے اس میں آپ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مل کر اس کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر مولا کائنات اس مکتوب نمبر 5 میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اشعث ابن قیس سے مولا فرماتے ہیں کہ تو والی ہے، لہذا دیکھو اس مقام اور منصب کو تو اپنے رزق کے لیے، اپنی خواہشات کا وسیلہ نہ بنائے۔ وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، تیرا عمل، تیرا کام، تیرا مقام اور منصب کی ذمہ داری جو ہے وہ تیرے لیے تومہ نہیں ہونا چاہیے۔ تومہ یعنی اس خوراک کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، خوراک کو کہا جاتا ہے، لہذا یہ تیرے لیے تومہ نہیں ہے، تو کہ تو اسے وسیلہ بنائے اور اس کے ذریعے سے تو اپنا اپنے مقاصد تک پہنچے، بلکہ کیا ہے، وَلَاكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، یہ تیری گردن پہ امانت ہے، امانت الہی ہے منصب، جیسے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ امانت الہی کو اس کے صاحب تک پہنچا دے، لہذا تجھے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ اس جو مکتوب کا پہلا حصہ ہے اس میں مولا کائنات اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تو خدا سے ڈر، تو خدا کا تقوی اختیار کر، اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو ان کاموں میں، ان کاموں کے ذریعے سے تو اپنا مقام کھو دے گا، لہذا اس کی رعایت کرنی ہوگی۔ وانت مسترعن لمن فوقک، اور تو کسی بزرگ ہستی کی نگرانی میں ہے، تو ایسا نہ سمجھ کے تجھے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا ہے، جیسا مولا نے بعض جگہوں پہ بھی فرمایا نہج البلاغہ میں کہ جب یہ نامہ لکھتے تھے، کہتے تھے کہ تجھے مجھے حساب دینا ہے لیکن مجھے بھی کسی اور ہستی کو حساب دینا ہے، لہذا تو ایسا نہ سمجھ کہ تیرے اوپر کوئی نگرانی نہیں ہے، کوئی تیرا محافظ نہیں ہے، کوئی تیرا محاسب نہیں ہے، تجھے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، تمہیں اس بات کی رعایت کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ لیس لک ان تف تا فی رعیتن، اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا کہ تو کیا کرے، کہ تو استبداد سے کام لے، کہ تو رعیت کے اوپر اپنا حکم تحمیل کرے، اپنی خواہش ان کے اوپر تحمیل کرے، ان کو دباؤ ڈالے، یہ بھی تیرا حق نہیں بنتا۔ دیکھیں یہاں پہ شارحین کہتے ہیں کہ یہ رعیت کا لفظ بھی جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا، اس میں بھی ایک ظرافت ہے، ایک نزاکت ہے۔ رعیت رعایا سے آتا ہے، رعیت اسی سے آتا ہے کلمہ مراعات، یعنی یہ چونکہ ضعیف ہوتے ہیں، ناتوان ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو شکار بنانا چاہیے، نہ کہ ان پہ استبداد کرنا چاہیے۔ ایک حاکم اور والی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رعیت کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ بڑی مراعات سے پیش آتا ہے، وہ بہت چیزوں کی رعایت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں اپنی منمانی چلاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا تخاطر الا بوثیقۃن، اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا ہے کہ تو خاطر یعنی خطر، خطر عربی میں کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو بڑی عظیم ہو، لہذا تجھے یہ حق نہیں بنتا کہ تو کسی ایسے کام میں مداخلت کرے، ایسے کام میں اپنے آپ کو انوالو کرے جس کے لیے، جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس وثیقہ نہ ہو، جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ ہو، ایسا کوئی اعتماد نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ تجھے اطمینان ہونا چاہیے، اگر کسی مہم کام اور اہم کام کو انجام دینا چاہتے ہو تو اطمینان تو ہو تجھے کہ تو اس سے پھر صحیح و سالم واپس نکلے گا۔ ولا تخاطر الا بوثیقۃ وفی یدک مال من مال اللہ عز وجل، اور تیرے ہاتھ میں بیت المال جو ہے یہ مال کسی کا نہیں ہے، کسی میرا نہیں ہے، نہ ہی تیرا ہے، نہ ہی عوام کا ہے، بلکہ مال اللہ ہے، یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کا مال، یعنی تعبیر اس چیز کی ہے کہ تجھے اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے ابتدائی حصے میں جو اس نہج البلاغہ میں بیان نہیں ہوا اس میں یہی کہا گیا اتق اللہ، اے اشد تو خدا سے ڈر، خدا کا خوف کر، اور خدا کا خوف جب تک نہیں ہوگا، جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تو نہیں سمجھ پائے گا۔ لہٰذا یہ مال اللہ ہے، مال اللہ میں تجھے سودا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اسے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، تو اس میں منمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے تومہ نہ سمجھنا، اسے وسیلہ نہ سمجھنا۔ السلام علیکم۔
ناظرین، یہ پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اور اس میں جانتے ہیں آپ کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال جو حکمت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور جو درواقع ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ نہایت ہی اہم ایک حکمت ہے جس کی طرف آج انشاءاللہ ہمارے مہمان اشارہ فرمائیں گے، مختصر گفتگو کریں گے۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے اپنے وطن میں بھی وہ غریب ہے، یعنی جس کے پاس مال دنیا نہیں ہے، بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں تو آج بالکل پریکٹیکلی طور پر یہ ہمیں نظر آتا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے ہمارے ماحول کو دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ امام نے کہا تھا کہ المقل غریب فی بلدتہ، اپنے شہر میں بھی وہ غریب ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جو غریب ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ ہمارا ہے، اپنے عزیز جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہاں دور کا رشتہ ہے، تعلقات ہیں، یہ وہ، جو اپنے عزیز بھی ہوتے ہیں اور جس کے پاس مال دنیا ہے، جس کے پاس دولت ہے، غیر بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ تو ہمارے بڑے نزدیکی رشتے دار ہیں، اگر دور کا رشتہ بھی ہو تب بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے نزدیکی رشتے دار ہیں۔ بس یہی ہے کہ آج زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ جس کے پاس ہے اس کے سب ہیں اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے اپنے بھی اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اپنے مہمان کی اس گفتگو کو دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام والمقل غریب فی بلدته والعجز آفة والصبر شجاعة والزہد ثروة والورع جنة۔ حکمت سوم کا پہلا حصہ اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان ہو گیا، اس کے بعد امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدته، مقل غریب کو کہتے ہیں، لیکن مقل اور فقیر میں ایک بہت ہی ذرا سا فرق، فرق یہ ہے کہ فقیر اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے فقر کو ظاہر کر دے، یعنی اگر ایک انسان غریب ہے اور وہ اپنی غربت کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے تو وہ بن جاتا ہے فقیر. لیکن اگر ایک انسان غریب ہے لیکن وہ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی استغنا کو دکھائے, یعنی یہ ظاہر کرے کہ میں فقیر نہیں ہوں, میں غنی انسان ہوں, تو اس شخص کو کہا جاتا ہے مقل. یعنی یہ اصل میں تو غریب ہے لیکن ظاہری طور پہ اپنے آپ کو ایک دم غنی دکھا رہا ہے کہ وہ مالدار ہے, امیر انسان ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدتہ, کہ جو شخص مقل ہوتا ہے یعنی وہ اصل میں تو غریب ہے لیکن دکھانے میں وہ اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے, یہ اپنے ہی وطن میں غریب بن جاتا ہے, یعنی اپنے ہی وطن میں بے وطنی کا احساس کرتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ امام ایک سوشل فیکٹ جو ہے, فیلڈ فیکٹ جو ہے, اس کے بارے میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں. کہہ رہے دیکھیے, سوشلی اگر آپ دیکھیں, اگر ایک انسان ہے کہ جو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کے پاس رفت و آمد کرتا ہو, ممکن ہے لوگوں کی دعوتیں کرتا ہو, لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہو, یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس رفت و آمد ہمیشہ جاری رہتی ہے. ہم لوگوں نے ممکن ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہو, ہماری زندگی میں اس کے اگزامپلز بہت زیادہ ہوں گے, کہ ایسے اشخاص کے جو ایک ٹائم تک کے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ پیسہ خرچ کرتے تھے لوگوں کے اوپر, تو ان کے گھر پہ رفت و آمد رہتی تھی. لیکن جو شخص اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے اور اپنے اس سٹیٹس کے اعتبار سے, کیونکہ اصل میں تو غریب ہے لہٰذا کوئی خرچہ نہیں کر پا رہا ہے, کسی کی دعوت نہیں کر پا رہا ہے, کسی کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کر پا رہا ہے, سوشل کوئی پروگرام نہیں کر پا رہا ہے, تو ایک فیلڈ فیکٹ یہ ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اس کے پاس سے گریزہ ہونے لگیں گے, دھیرے دھیرے اس کے پاس سے بھاگنے لگیں گے. تو کانہو ایک سچویشن ایسی بن جائے گی کہ یہ انسان اپنے ہی وطن میں رہتا ہے لیکن اس کے جتنے بھی آس پاس والے لوگ ہیں اس سے ملنا چھوڑ دیں گے, یہ ایک طریقے سے بے وطنی کا احساس کرنے لگے گا, غریب ہونے کا احساس کرنے لگے گا. غریب عربی میں اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے وطن میں نہ رہتا ہو. آگے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ والعجز آفت. ابھی تک کے جو باتیں بیان ہوئی اس کے اندر دو ایسے فقرے آئے کہ جو انسان کی آجزی, انسان کی کا نقص اور اس کی جو ابلٹی ہے اس کے اندر ایک نقص کی بات بیان کر رہی تھی. سب سے پہلی بات جو پچھلے پروگرام میں بیان ہوئی تھی وہ فقر کی تھی, یعنی اگر انسان کوئی غریب ہے تو وہ مالی لحاظ سے اس کے اندر ایک عجز پایا جا رہا ہے, ایک آجزی ہے, ایک کمی ہے اس کے اندر. لیکن جو دوسری بات بیان ہوئی مقل والی, مقل والی بات کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ مالی لحاظ سے ضعیف ہے, کمزور ہے, لیکن دکھا اپنے آپ کو مالدار رہا ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو عجز ہیں, یہ دونوں کے دونوں جو تمہارے انسان کے اندر کمیاں پائی جا رہی ہیں, یہ ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے. پہلی آفت اس کے لیے مالی آفت ہے کہ جو اس کی واقعیت میں جو دکھا رہا ہے اور جو واقعیت ہے, دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ جو فقر ہے اس کے لیے ایک طریقے سے, کیونکہ یہ عجز ہے لہٰذا اس کے لیے ایک آفت ہے, ایک بلا ہے. اور دوسرے میں بھی جہاں پر وہ اپنے آپ کو غنی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر بھی, کیونکہ واقعیت میں وہ غریب ہے تو لہٰذا وہاں پر بھی اس کے لیے ایک طریقے سے یہ بلا ہے, ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے. کیونکہ اگر انسان اپنے اس اسٹیٹس کے لحاظ سے اپنی زندگی میں جو اس کی خدمتیں وہ کر سکتا ہے لوگوں کی بنسبت وہ نہ کر پائے اور اس مسئلے میں آ کر عاجز رہے, عاجز کس معنی میں کہ اس کے اندر قدرت نہ ہو, پاور نہ ہو, تو یہ ایک طریقے سے اس کے لیے ایک بلا ہے, ایک آفت ہے. اس کی بنسبت امام علی علیہ السلام اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین, نہج البلاغہ کے صورت میں اتنا عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے کہ اس کے لیے جتنا کام کیا جائے کم ہے, جتنا مطالعہ کیا جائے کم ہے, اور اس کے لیے جتنے پروگرام بنائے جائیں کم ہے. بہت بڑا حق ہے نہج البلاغہ کا ہمارے اوپر, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. مختصر طور پر آپ نے پروگرام کے ان تین حصوں کو دیکھا جس میں خطبات تھے اور امام کا ایک نامہ تھا, اور اسی طریقے سے امام کی ایک حکمت کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا گیا. ناظرین, امید یہ ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے, اور انشاءاللہ ہر یعنی اس پروگرام کو جتنے پروگرام یہ آئیں انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں اور اپنی رائے ان کے حوالے سے ہم تک بھیجیں تاکہ اپنے پروگرام کو ہم اور بہتر بنا سکیں. یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جتنا ممکن ہو یہ ہمارا پروگرام جو ہے درواقع یہ ایک رہنما ہے, ایک اشارہ ہے کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. قرآن کریم اور نہج البلاغہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے درمیان بڑی محجور ہیں, جن کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جاتا, جبکہ ان کا حق بہت زیادہ ہے, ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے, جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فخرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اکفیانی فنکم و کافیان و انصرانی فنکم و ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.